سامعین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ فارسی میں چونکہ تذکیر و تانیث یعنی مذکر و مونس نہیں ہے، لہذا اس لحاظ سے ایک بڑی مشکل جو اردو سیکھنے والوں کو ہوتی ہے وہ فارسی سیکھنے والوں کو پیش نہیں آتی۔ مذکر اور مونس دونوں کے لیے آپ بلا سوچے سمجھے یہ کہہ سکتے ہیں
رضیه آمد، رضیه آمد،
رضیہ آئی۔ اور اسی طرح
علی آمد، علی آمد،
علی آیا۔
احمد رفت، احمد رفت،
احمد گیا۔
ناصره رفت، ناصره رفت،
ناصرہ گئی۔ یہاں آپ نے ملاحظہ کیا کہ رفت آمد دونوں مذکر اور مونس کے لیے یکساں استعمال ہوا ہے۔ ایک بار اور ایک مثال سنیے۔
محمد خوابید، محمد خوابید،
محمد سو گیا۔
نسیمه خوابید، نسیمه خوابید،
نسیمہ سو گئی۔ سامعین آپ نے یہاں جو جملے سنے ان میں خواتین کے جو نام ہیں رضیہ، ناصرہ اور نسیمہ، ان کا فارسی تلفظ آپ نے ملاحظہ کیا کہ رضیہ کو رضیے کہا گیا، ناصرہ کو ناصرے کہا گیا اور نسیمہ کو نسیمے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ یہ ہائے غیر ملفوظ کہلاتی ہے اور اس طرح کے سبھی ناموں کو آپ اردو کی بڑی یہ کی طرح تلفظ کیجیے۔ اور اب مذکر یا مونس۔ جی ہاں، مذکر اور مونس سے مجازی، جیسے میز، قلم، دن، رات وغیرہ، ان سے متعلق بھی فارسی سیکھنے والوں کو کہیں بھی فعل یا صفت لانے کے لیے مشکل پیش نہیں آتی، جبکہ اردو سیکھنے والا ہمیشہ اسی میں پھنسا رہتا ہے کہ فعل یا صفت مونس ہے یا مذکر۔ مثلا آپ اردو میں کہتے ہیں کہ یہ میز بہت اچھی ہے، یہاں میز کے لیے جو صفت لائی گئی ہے وہ اچھی ہے، اور اگر یہ کوئی اور چیز ہوتی، یعنی اگر یہ کہا جاتا کہ قلم، یہ قلم بہت اچھا ہے، تو قلم کے لیے چونکہ مذکر اس کو تصور کیا جاتا ہے، لہذا اس کے لیے جو صفت لائی گئی وہ اچھا لائی گئی۔ فارسی میں سنیے کہ یہ میز بہت اچھی ہے کس طرح سے کہا جائے گا راحلہ اسے؟
این میز خیلی خوب است، این میز خیلی خوب است۔
میز کو میز تلفظ کیا گیا ہے، فارسی کا لفظ ہے یہ، اور ہم لوگ اسے اردو میں میز کہتے ہیں۔ یہاں میز کو آپ نے مونس سے مجازی قرار دیتے ہوئے اس کے لیے جو صفت بیان کی ہے وہ بھی مونس ہے، یعنی اردو میں اچھی۔ اور اب یہ صوفہ بہت اچھا ہے،
این موبل خیلی خوب است، این موبل خیلی خوب است۔
موبل فارسی میں صوفے سیٹ کو کہتے ہیں، اور صوفہ مذکر مجازی یہاں قرار پایا ہے، تو اس کے لیے جو صفت بیان کی گئی ہے وہ بھی آپ نے مذکر بیان کی، یعنی اچھا ہے، یہ صوفہ بہت اچھا ہے۔ فارسی میں اس جملے کو پھر سے سنیے۔
این موبل خیلی خوب است، این موبل خیلی خوب است.
یہ صوفہ بہت اچھا ہے. یہاں آپ نے ملاحظہ کیا کہ میز اور صوفہ دونوں کے لیے ایک ہی انداز میں جملہ بنایا گیا ہے.
خوب است.
خوب است. مذکر اور مؤنث سے حقیقی کے لیے بھی فعل یا صفت کا یکساں استعمال کیا جاتا ہے. ایک بار پھر سنیے.
رضیه رفت. رضیه رفت.
رضیه گئی.
رضیه خوب است. رضیه خوب است.
رضیه اچھی ہے.
احمد رفت. احمد رفت.
احمد گیا.
احمد خوب است. احمد خوب است.
احمد اچھا ہے. عزیز سامعین، اس وضاحت کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو کچھ نئے الفاظ اور معنی بتائیں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
ای به شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو صاحبه غم زده، فرقت انبوه تو خون دل توده هاست، چین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه من خاره ای.
جهان در تو هست، فکر و وفا در تو نیست، دفع بلا در تو هست، شفت و شفا در تو نیست، در همه دور زمان چون تو ستم کاره نیست، حامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست. آمریکا آمریکا من به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، آمریکا آمریکا نر به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. آمریکا رنگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، آمریکا آمریکا رنگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
در همه گیتی به پاس نایره جنگ تو، گوش جهان خسته از تبل بدا هنگ تو، مظهر شیطان توی دشمن انسان توی، ای همه اهریمنی سرخط فرهنگ تو، رسم تو اسیانگری کار تو ویرانگری، تیره شده عالم از هیله و نیرنگ تو، دشمن هر ملتی موجب هر ذلتی، سایه هر وحشتی فتنه هر امتی.
دور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، دهر بلا در تو هست، شهد و شفا در تو نیست، در همه دور زمان چون تو ستم کاره نیست، حامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست. آمریکا آمریکا نل به رنگ تو، خون جوانان ما میچه که در چنگ تو، آمریکا آمریکا نل به رنگ تو، خون جوانان ما میچه که در چنگ تو.
سامعین، ابھی آپ فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے. سامعین، ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں ہم سب کو یقینی طور پر خدا کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے. اللہ پاک، ہم تیرے ان گنت احسانات پر سجدہ شکر ادا کرتے ہیں اور تجھ سے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. الہی، ہمیں معاف کر دے اور اپنی رحمت خاص سے ہمیں نواز دے. یا اللہ، برائیوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھ اور خیر و برکت اور عافیت سے نواز دے. جی ہاں سامعین، ماہ مبارک رمضان کا آخری عشرہ، اور اس آخری عشرے میں ہم سب کو خدا کی بارگاہ میں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری عاقبت بخیر فرمائے. اللہ تعالی ہمیں سچا ایماندار مسلمان بنائے، انسان بنائے، جو ہمارے لیے یقینی طور پر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی باعث سربلندی ہوگا، باعث شرمندگی نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے لیے ایسے مواقع پیدا کیے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور دل کی گہرائیوں کے ساتھ، عجز و انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں کی مغفرت کے طالب ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان افراد میں شمار کرے کہ جو اس دنیا سے سرخ رو ہو کر آخرت کا سفر اختیار کریں. جی ہاں سامعین، ماہ قرآن ہے، ماہ غفران ہے، رمضان ماہ غفران کا وقت ہو چلا ہے. تو لیجئے اب سماعت فرمائیے ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران. جی ہاں سامعین، پروگرام رمضان ماہ غفران آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں.
شہر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان.
رمضان
ماہ غفران.
رمضان رمضان یا شهر الغفران، رمضان رمضان یا شهر الغفران.
سامعین، ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے سلسلہ وار خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم اور رباب منصوری کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا آج کا خصوصی پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا.
Who is the Lawwam?
Allah.
Who is Ar-Rahman?
Allah.
Who is Al-Mannan?
La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illa Allah.
محمد رسول الله
لا اله الا الله
محمد رسول الله.
اور سامعین، پہلے سماعت فرمائیے ماہ رمضان کی 23rd تاریخ کی دعا اس کے ترجمے کے ساتھ.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وصلني فيه من الذنوب وطهرني فيه من العيوب وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب. يا مغيلا أثرات مذنبين برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدایا، آج کے دن میرے گناہوں کو دھو کر مجھے پاک و صاف کر دے، اور اس دن تمام عیوب سے میرے وجود کو طاہر و پاکیزہ بنا دے. اے گنہگاروں کی خطاؤں کا بخشش و کرم سے جواب دینے والے، آج کے دن تقوی قلوب کے ذریعے میرے بھی قلب کی آزمائش کر لے.
لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین.
ماہ مبارک رمضان کا نصف حصہ گزر چکا ہے، اور خدا کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم کہ ہم اس ماہ کے باقی بچے ایام یا آئندہ سال ماہ مبارک رمضان کے فیوضات سے مستفیض ہو پائیں گے یا نہیں. ہم نے نعمت الہی کے دسترخوان سے کتنا فیض حاصل کیا ہے، ہم نے اپنے وجود میں پائی جانے والی کتنی برائیوں کو رمضان سے فیض حاصل کر کے دور کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے وجود کو نورانیت عطا کی ہے. ماہ رمضان رحمت، برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے، آلودگیوں کو پاک کرنے کا مہینہ رمضان، توبہ استغفار کرنے کا مہینہ ہے، اور خدا کی طرف پلٹنے کا مہینہ ہے. اگر اس مہینے میں، جو کہ بخشش کا مہینہ ہے، ہماری بخشش نہ ہوئی تو ہماری بخشش کب ہوگی؟ ایسا نہ ہو یہ مہینہ ختم ہو جائے اور ہمارے گناہ معاف نہ ہوں. جب روزہ داروں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے تو ہم خسارہ پانے والوں میں شامل ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی راتوں میں اتنے گناہوں کو بخش دیتا ہے کہ اس کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں، اور رمضان کی آخری رات میں پورے رمضان میں بخشے جانے والے گناہوں کے برابر گناہوں کو بخشا جاتا ہے. گناہگاروں کو آتش جہنم سے رہائی مل جاتی ہے.
امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ روزداروں کے لیے ماہ مبارک کے تمام دنوں میں استغفار کریں، اور جب آخری رات آتی ہے تو فرشتے گناہوں کی بخشش کا اعلان کرتے ہیں. کتنے محتاج اور بے بس ہیں وہ لوگ جو رمضان کو اس کی تمام صفات کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں، جبکہ انہیں گناہوں کے بھاری بوجھ اور جہنم کی آگ سے نجات نہیں ملتی. ہمیں رمضان کے باقی ایام میں توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ توبہ کرنے والے سے زیادہ خدا کے نزدیک کوئی محبوب نہیں. وہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ توبہ اور خدا کی طرف لوٹنے کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، لیکن توبہ میں تاخیر اور اس میں سستی کرنا شیطان کی سازشوں سے ہے۔ وقت گزرنے کے بعد کسی بھی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آئیے ماہ رمضان کے باقی بچے ایام میں اس فرصت سے استفادہ کرتے ہوئے استغفار کریں اور فیصلہ کریں کہ ہم کبھی گناہ کی طرف واپس نہیں جائیں گے۔ امام علی علیہ السلام کے نزدیک توبہ کا مطلب ہے دل میں توبہ کرنا، زبان سے استغفار کرنا، گناہ کو عمل سے ترک کرنا اور دوبارہ نہ کرنے کا فیصلہ کرنا۔ ایسی توبہ کو حقیقی توبہ کہتے ہیں، وہ توبہ جس میں گناہ کی طرف واپسی نہیں ہوتی۔ کاش ہم سب ایسا مقام حاصل کر لیں۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے حصول کے لیے سورہ تحریم کی تلاوت اور اس پر پابندی سے عمل کرنے کو مفید اور مستحسن سمجھتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ آن حضرت خود روزانہ 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، جبکہ آپ سے کوئی گناہ یا خطا سرزد نہیں ہوتی تھی۔ اس موقع پر ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہم کتنی بار استغفار کرتے ہیں جبکہ ہم چھوٹے بڑے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔
اللہ یا رب تقبل توبتنا، اللہ یا رب واغفر زلتنا، اللہ وتعطف عنه خطيئتنا، اللہ
تقبل توبتنا،
الله
يا ربي واغفر زلتنا، وتعطف ومه خطيئتنا، يا ربي تقبل توبتنا،
الله
يا ربي واغفر زلتنا، وتعطفه خطيئتنا،
يا رب تقبل توبتنا، يا رب واغفر زلتنا، وتعطفه خطيئتنا۔
سامعین، ہمیں ہرگز خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں، خدا کی رحمت اور بخشش سے مایوس ہونا ناقابل معافی گناہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر بندہ جو گناہ کرنے پر پشیمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ استغفار کرے۔ لیکن اپنے خدا سے معافی مانگتے ہوئے گناہ پر اصرار کرنا اپنے آپ کا مذاق اڑانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آئیے ہم اس تزہیق کو روکیں اور اپنے گناہوں سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں۔ اس کے لیے بہترین وقت رمضان ہے، کیونکہ امام حسن علیہ السلام کے نزدیک تقویٰ توبہ کا پیش خیمہ ہے، اور خدا نے رمضان کے روزے کو تقویٰ اور پرہیزگاری کا پیش خیمہ قرار دیا ہے۔
اس پروگرام کے احکام کے حصے میں روزوں کو باطل کرنے والی چیزوں کے ذیل میں ہم دانتوں کے علاج معالجے کے حوالے سے احکامات کا ذکر کریں گے، جو بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ در حقیقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ دانتوں کے علاج کے لیے یعنی ڈینٹل کلینک میں دانتوں کو سن کرنے والا انجیکشن لگانا، دانتوں کو نکلوانا یا بھرنا، یا دیگر کام جو ڈینٹسٹ مریض کے مسوڑوں اور دانتوں پر منہ کی جگہ کرتا ہے، اگر وہ جو کچھ کرتے ہیں اور کوئی چیز حلق میں داخل نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا اور روزے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ جب دانتوں کا ڈاکٹر معالجہ کر رہا ہو تو مریض کے حلق اور حلق سے پانی یا دانتوں کا مواد یا خون اس کے حلق سے نیچے نہ جائے، کیونکہ اگر وہ نگل لے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا بہتر ہے کہ روزے کی حالت میں دانتوں کے کسی بھی علاج کو ملتوی کر دیا جائے، کیونکہ معالجے کے دوران دوا یا دانتوں سے نکلنے والا خون کا حلق میں جانے کا امکان موجود ہوتا ہے۔
سامن، دانتوں کے علاج معالجے کے دوران منہ میں جو روئی رکھی جاتی ہے، اس کے طویل مدت تک منہ میں رہنے کی وجہ سے رطوبت کا حلق میں جانے کا امکان موجود رہتا ہے۔ اگر یہ رطوبت سہون حلق میں چلی جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن اگر جانتے بوجھتے منہ کی رطوبت حلق میں چلی جائے تو اس سے روزے کے باطل ہونے کا امکان پایا جاتا ہے۔ اسی طرح دانتوں میں انجام پانے والے مختلف کاموں میں استعمال ہونے والے آلات و وسائل سے منہ میں رطوبت کی مقدار زیادہ ہو جانے کی صورت میں اگر دوا یا خون کا ذائقہ حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن آب دہن کو فوری طور پر منہ سے باہر نکالنا ضروری ہے۔ لیکن اگر اس آب دہن کو حلق میں لے جائیں تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں دانت کا نکلوانا مکروہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے روزے کے باطل ہونے کا امکان موجود ہے۔
ہمیں اس نقطے کو سمجھنا چاہیے کہ روزے کا فلسفہ صرف کھانے پینے سے پرہیز تک ہی محدود نہیں، بلکہ روزہ مانوی برکات اور انسان میں اندرونی تبدیلیوں یعنی نفس کی طہارت کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی ایک حدیث میں روزے کو اسلام کے اہم ترین ارکان میں سے ایک قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے، اسلام کے پانچ ستون ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت۔ امام باقر علیہ السلام کی سیرت میں آیا ہے کہ آپ نے ایک صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے جابر، جو شخص رمضان کے مہینے میں داخل ہوتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے اور اپنی راتیں نماز اور دعاؤں میں گزارتا ہے اور اپنے سرکش نفس کو شہوتوں سے اور اپنی زبان کو دروگوئی سے بچاتا ہے، حرام سے آنکھ بند کرتا ہے اور لوگوں کو گناہوں سے روکتا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے ماں کے بطن سے تازہ متولد ہوا ہو۔ جابر نے کہا، آپ نے کتنا خوبصورت کلام فرمایا۔ امام نے فرمایا، لیکن یہ تمام تر چیزیں مشکل سے حاصل ہوتی ہیں۔ یہ حدیث واضح طور پر بتاتی ہے کہ روزے کا یہ مطلب نہیں کہ کھانے اور پینے سے پرہیز کیا جائے، بلکہ روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ اس مہینے میں ہر چیز کو نفس کے دائرے میں رکھ کر کنٹرول کرو۔
یا حی یا
فرزند رسول خدا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نفس کو قابو کرنے کا بہترین طریقہ تقوی الہی کو سمجھتے ہیں، اور اس بارے میں امام نے سعد خیر کے نام ایک خط میں لکھا ہے کہ بے شک خدا بندے کو تقوی سے ہر اس چیز سے بچاتا ہے جو عقل سے پوشیدہ ہے، اور تقوی کے ذریعے اس کی گمراہی اور جہالت کو دور کرتا ہے۔ تقوی کے ذریعے سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا، اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے تقوی نے انہیں آسمانی بجلی گرنے سے بچا لیا، اور تقویٰ سے صبر کرنے والوں کو نجات ملی اور بہت سے گروہ تباہی سے بچ گئے۔
امام علیہ السلام کی نظر میں پرہیزگار لوگ ایمانداری، امانتداری، عہد کی وفاداری، پائیدار مہربانی اور اچھے اخلاق سے پہچانے جاتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ تقویٰ حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ امام علیہ السلام نے ایک اور جگہ قرآن کی اس تلاوت کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی اور اس جملے کے ساتھ فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بہار ہے، اور بہار قرآن رمضان کا مہینہ ہے، اور آپ قرآن کو انسان کی اندرونی تبدیلی کا سرچشمہ قرار دیتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام کے نزدیک قرآن کی تلاوت اور اس پر غور و فکر کرنا انسان کی فکری نشو نما، اخلاقی ترقی اور گناہوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک کو غنیمت شمار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ ہمارے اندر نیکیوں میں اضافہ اور بھلائی کے کاموں کے لیے زمین ہموار کرتا ہے، اور اگر یہ موقع ہاتھ سے چلا جائے تو انسان کے پاس ندامت کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا۔
سامعین، اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں خدا کی طرف اپنے نیک سفر کا آغاز کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ رمضان مبارک کی عبادات نے ان کے دل و دماغ کو منور کر دیا ہے، اور انسان اس بات کو اپنے روبرو مشاہدے میں محسوس کرتا ہے اور ان کی گفتگو سے سمجھتا ہے کہ ان کے طرز عمل اور تبصرے رمضان سے پہلے کے مقابلے میں مختلف تھے۔ ہم آپ کو اس روشنی اور قربت کے سفر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اسلام کے دشمن ہیں زمانے میں ہر ایک سو، بکھری ہے اس جہاں میں مسلمان کی آبرو، مضبوط مولا کا، مضبوط مولا۔ مولا ان کا تو ایمان بنا دے ایمان بنا دے پروردگار پروردگار اپنے ہی ہاتھوں سے جلاتی ہے یہ
قرآن
اپنے سوا کسی کو سمجھتے نہیں انسان نفرت بھرے دلوں کو نفرت بھرے دلوں کو مہربان بنا دے دے مہربان بنا دے پروردگار پروردگار مولا اسلام کی پہچان بنا دے پہچان بنا دے پروردگار پروردگار انسانیت کا درد ہر دل میں جگا دے کیا در سے اخوت ہے مسلمان کو بتا دے یہ بخششوں کا ان کی تو سامان بنا دے سامان بنا دے پروردگار ہو جائے گا ہر دل سے فنا سو ادابا ہم کو بھی مدینے کا تو مہمان بنا دے مہمان بنا دے تو جس کو بھی چاہے اسے سلطان بنا دے سلطان بنا دے پروردگار اب ختم ہو دنیا سے یہ ظلمت کی فضائیں ہادی کو بھیجی جس کو گلستان بنا دے پروردگار
سامعین، ابھی آپ ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران سماعت فرما رہے تھے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنا ہوگا۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی یہ نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر صہیونی حکومت کے فضائی حملے پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، صہیونی جارحیت کی مذمت۔ سلامتی کونسل کی فوری جنگ بندی کی قرارداد کے باوجود غزہ پر صہیونی حکومت کے حملے جاری، تازہ حملوں میں تقریباً 63 فلسطینی شہید، 80 سے زائد زخمی۔ پاکستان میں ججوں کو دھمکی آمیز خطوط ملنے کا سلسلہ جاری۔ اور ہندوستان میں پارلیمانی انتخابات کی تیاری، الیکشن کمیشن نے امن و امان کے جائزے کے لیے ریاستوں کی پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی میٹنگ طلب کر لی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ عالمی برادری نے بیک آواز دمشق میں اسلامی جمہوریہ ایران کے کونسلر شعبے پر صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے اور اسے بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کے منشور اور شام کے اقتدار اعلی کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کی سفیر نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں شام میں ایران کے کونسلر شعبے پر اسرائیلی حملے سمیت اسرائیل کے بزدلانہ دہشت گردانہ حملوں اور ہولناک جرائم کے بارے میں خبردار کیا اور کہا کہ صہیونی حکومت کا یہ مذموم اقدام علاقے میں کشیدگی میں اضافے پر منتج ہو سکتا ہے اور دیگر ملکوں کے درمیان جنگ کی چنگاری بھڑکا سکتا ہے۔ زہرا ارشادی نے سلامتی کونسل میں منعقدہ اس اجلاس میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران صہیونی حکومت کے ہولناک جرائم اور بزدلانہ دہشت گردانہ حملوں کی سختی سے مذمت کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے اقوام متحدہ کے منشور، بین الاقوامی قوانین، شام کے اقتدار اعلی اور اس کی خود مختاری اور ارضی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کی سفیر نے کہا کہ ایران اسرائیل کی پیر کی جارحیت سے بڑھ کر ہے۔ مشرق وسطی، ایشیا اور اوقیانوس کے امور میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل محمد خالد الخیاری نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی طرح ایک بار پھر اس حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں اقوام متحدہ میں روس کے سفیر و مندوب نے بھی دمشق میں ایران کے کونسلر سیکشن پر اسرائیل کے حملے اور اسی طرح شام میں اسرائیلی فوج کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے اقدامات علاقے میں جنگ کا دائرہ بڑھنے کا باعث ہوں گے۔ اقوام متحدہ میں چین کے ڈپٹی ایمبیسیڈر نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ اسرائیل کا اقدام شام کی عرضی سالمیت کی خلاف ورزی ہے اور چین گزشتہ روز کے اقدام کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ میں الجزائر کے سفیر نے سلامتی کونسل کے اس اجلاس میں دمشق میں اسلامی جمہوریہ ایران کے کونسلر سیکشن پر اسرائیل کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ اقوام متحدہ میں برطانیہ کے ڈپٹی ایمبیسیڈر جیمز کاریوکیو کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں صہیونی حکومت کے اس جارحانہ اقدام کی مذمت کیے بغیر دعویٰ کیا کہ لندن کو مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھنے کے سلسلے میں تشویش ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں اقوام متحدہ میں سوئٹزرلینڈ کے سفیر نے دمشق میں ایرانی کونسلر سیکشن پر اسرائیل کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے جنگ بندی سے متعلق سلامتی کونسل کی قراردادوں کی پابندی کا مطالبہ کیا۔ دمشق میں ایران کے کونسلر سیکشن پر صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والے 7 فوجی مبصرین کی حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ کے حرم میں تشییع جنازہ انجام پائی۔ شہدا کے جلوس جنازہ کے شرکا نے سامراجی و صہیونی محاذ کی شکست تک شہدا کی راہ پر گامزن رہنے پر زور دیا۔ جلوس جنازہ کے شرکا نے عہد کیا کہ وہ پاسبان حرم شہدا کے پاخون کو ہرگز رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ جلوس شہدا کے جلوس جنازہ کے شرکا نے تاکید کی کہ صہیونی دشمن بیچارگی و درماندگی میں جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے کیونکہ وہ غزہ کے دلدل میں پھنس گیا ہے اور فرار کا راستہ تلاش کر رہا ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ فلسطینی ذرائع کے حوالے سے موصولہ رپورٹ کے مطابق غزہ کے مختلف علاقوں پر ہونے والے حملوں میں مزید 63 فلسطینی شہید اور 83 زخمی ہو گئے۔ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے اپنے تازہ اعداد و شمار میں بتایا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 32,975 اور زخمیوں کی تعداد 75,573 ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ کے مختلف علاقوں پر ایسی حالت میں وحشیانہ حملے جاری رکھے ہیں کہ گزشتہ 25 مارچ کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد پاس کی تھی۔ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ کے مختلف علاقوں کے ساتھ ساتھ غرب اردن کے مختلف علاقوں کو بھی وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا۔ فلسطینی ذرائع نے خبر دی ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں نے بدھ کو غرب اردن میں توباس کے علاقے الفارعا کیمپ پر حملہ کیا۔ صہیونی فوجیوں نے شہر نابلس اور المعارجین کی رہائشی عمارت پر بھی حملہ کیا۔ صہیونی فوجیوں نے رام اللہ کے مغرب میں واقع بیتونیا البالوا اور المصائف کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ پاکستان میں ججوں کو دھمکی آمیز خطوط ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے ججوں کے بعد اب چیف جسٹس کو بھی دھمکی آمیز خطوط ملے ہیں۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس غازی فائز عیسیٰ کو بھی دھمکی آمیز خط موصول ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس کے علاوہ 3 سپریم کورٹ کے ججز کو بھی دھمکی آمیز خط موصول ہوئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس امین الدین کو خط موصول ہوئے۔ 4 خط 1 اپریل کو سپریم کورٹ میں موصول ہوئے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چار ججز کو بھی دھمکی آمیز خطوط موصول ہوئے۔ ذرائع کے مطابق چاروں خطوط میں پاؤڈر پایا گیا اور دھمکی آمیز اشکال اور دھمکی آمیز شکل بنی ہوئی تھیں۔ خطوط کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کو بھی خط موصول ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد پولیس نے سپریم کورٹ کے ججز کو ملے خطوط کا الگ سے مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی میں درج کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سمیت 8 ججوں کے نام دھمکی آمیز مشکوک خطوط موصول ہوئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق ان خطوط کے اندر مشکوک پاؤڈر تھا اور خط میں مختلف قسم کی دھمکیاں لکھی ہوئی تھیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ہندوستان میں الیکشن کمیشن نے انتخابات کے تعلق سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی میٹنگ طلب کر لی ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے دوران امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بدھ کو سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کی میٹنگ طلب کر لی ہے۔ ہندوستان کے الیکشن کمیشن کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ اس میٹنگ کا مقصد انتخابات کے دوران امن و امان کو برقرار رکھنے اور ہر قسم کی غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کا جائزہ لینا ہے۔ مذکورہ عہدیدار نے بتایا کہ کمیشن کے اراکین آج سے ریاستوں کے دورے بھی شروع کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے الیکشن کمیشن نے انتخابات پر اثر انداز ہونے والی کسی بھی چیز یا رقم کی تقسیم پر پابندی لگا دی ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ اس قسم کی ہر سرگرمی غیر قانونی اور ان چیزوں اور رقوم کو ضبط کر لیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان میں الیکشن کمیشن نے 19 اپریل سے 1 جون تک 7 مرحلوں پر مشتمل پارلیمانی انتخابات کا اعلان کر رکھا ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیرین لوک سبھا کی 543 نشستوں کے لیے انتخابات کے نتائج کا اعلان 4 جون کو کیا جائے گا۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بورل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جنگ یوکرائن میں یورپ شامل نہیں ہے اور یہ صورتحال تبدیل بھی نہیں ہوگی۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بورل نے ایک بیان میں کہا کہ جنگ یوکرائن میں یورپ شامل نہیں ہے اور یہ صورتحال تبدیل بھی نہیں ہوگی۔ تاہم انہوں نے کہا کہ یورپی یونین دفاعی صلاحیت کی تقویت کی خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی یورپ میں جنگ جاری ہے اور ایسا نہیں لگتا کہ یہ جنگ جلدی ختم ہوگی۔ یورپی ملکوں کو جاننا ہوگا کہ ہمارے درمیان صلح ایک استثنائی موقع ہوگا۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بورل نے کہا کہ یہ ایک پرآشوب دنیا ہے اور ہم جنگ کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور یہ صورتحال تبدیل نہیں ہوگی۔ یوکرائن کے صدر زیلنسکی نے روس میں 1300 کلومیٹر اندر کیے جانے والے ڈرون حملے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیو کی جانب سے روس میں دور دراز کے علاقوں کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنا کر ماسکو کو جواب دیا جا رہا ہے۔ روس کے صدر نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں تاتاریا پر یوکرائن کے ڈرون حملے کی طرف کوئی اشارہ کیے بغیر تاکید کی ہے کہ اس قسم کے حملے یوکرائن کی مدد کرنے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بقول ان کے روسی دہشت گردوں کو ان کے حملوں کا روس کے کافی اندر پہنچ کر بخوبی جواب دیا جا رہا ہے، اس لیے یہ حملے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ تاتاریا کے سیکیورٹی محکمے نے اعلان کیا ہے کہ یوکرائن کے ایک ڈرون طیارے نے تاتاریا میں کئی کمپنیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس حملے میں ان کمپنیوں کو کوئی خاص نقصان تو نہیں پہنچا، تاہم 6 افراد زخمی ہوئے۔ تاتاریا میں اعلی بو کے قریب ایک اقتصادی علاقے میں کئی کمپنیاں واقع ہیں۔ شمالی کوریا نے ایک اور ہائپر سونک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ٹھوس ایندھن سے چلنے والے ہائپر سونک میزائل کے تجربے کی شمالی کوریا کے لیڈر کیم جونگ اون نے خود نگرانی کی۔ شمالی کوریا کے لیڈر کیم جونگ اون کے حوالے سے نئے ہائپر سونک میزائل کے تجربے کو کامیاب بتایا گیا ہے۔ کیم جونگ اون نے کہا کہ مختلف رینج اور انواع و اقسام کے گریڈ کے میزائلوں کو مکمل طور پر ٹھوس ایندھن سے چلنے والے میزائلوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ شمالی کوریا کے میڈیا ذرائع نے ملک کے میزائل پروگرام کے ایکسپرٹس کے حوالے سے بتایا ہے کہ ٹھوس ایندھن سے چلنے والے میزائلوں کو دوسرے میزائلوں کے مقابلے میں زیادہ تیزی کے ساتھ لانچ کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ شمالی کوریا نے منگل کو بھی درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے ایک بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے پروگرام نیوز ڈیکس کا۔ جی ہاں سامعین، اسی پروگرام کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سماعت فرمائیے پروگرام نیوز ڈیکس۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام نیوز ڈیسک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سزواری۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم چند ایک اہم واقعات اور رودادوں کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، مگر پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالتے ہیں۔ شام میں ایران کے سفارتی مرکز پر اسرائیل کے فضائی حملے کی عالمی مذمت، حملہ عالمی قوانین اور سفارتی کنونشنز کی کھلی خلاف ورزی ہے، دنیا بھر کے ممالک کا رد عمل۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا 189واں دن، دیر البلا میں غزہ پہنچانے والے عالمی ادارے کی گاڑی پر اسرائیل کا حملہ، عالمی کارکن شہید۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے شام میں اسلامی جمہوریہ ایران کے کونسلیٹ آفس پر صہیونی حکومت کے حملے اور جنرل زاہدی اور ان کے رفقائے مجاہدت کی شہادت پر تعزیتی پیغام جاری کیا ہے۔ اس پیغام میں آیا ہے کہ خدا کی نصرت اور قوت سے صہیونیوں کو اس جرم پر پشیمان کر دیں گے۔ ادھر شام میں ایرانی سفارت خانے کے کونسلر آفس پر اسرائیل کے فضائی حملے کے خلاف ایران بھر میں شدید احتجاج اور مظاہرے کیے گئے ہیں۔ لوگ بغیر کسی کال کے گزشتہ رات سڑکوں پر آئے اور انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے لگائے۔ نیز فلسطینی قوم کے ساتھ اور غزہ کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا ایک بار پھر اعلان کیا۔ ان تمام موضوعات پر ہم آج کے پروگرام میں روشنی ڈالیں گے، گفتگو کریں گے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک بار پھر پروگرام نیوز ڈیسک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر ساتھی ہمارے علی عباس رضوی۔ علی عباس، پروگرام میں خوش آمدید۔
بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے، اور ایک بار پھر آپ کی خدمت میں نیوز ڈیسک میں حاضر ہوں۔
میری طرف سے بھی بالکل ناظرین کی خدمت میں سلام، اور میں بھی آج کل کی طرح جیسے روز ہو رہا ہے ساتھ دوں گا دو سینئر لوگوں کا۔
بہت شکریہ۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ رات یہ اطلاعات آئی تھیں کہ شام میں ایران کے کونسلر آفس پر غاصب صہیونی حکومت نے فضائی حملہ کیا ہے۔ اس میں متعدد ایران کے جو فوجی مشیر وہاں پر موجود تھے وہ شہید ہوئے ہیں. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے آج اس حوالے سے ایک تعزیتی پیغام قوم کے نام جاری کیا ہے, اور اس تعزیتی پیغام کے اندر بہت ساری باتیں جو ہیں وہ پنہا ہیں اور واضح بھی ہیں. رہبر انقلاب اسلامی نے جو اپنے پیغام میں فرمایا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت, منفور صہیونی حکومت کو اس جرم کے جو ہے وہ سزا ضرور ملے گی. اور ساتھ ہی آپ نے یہ فرمایا کہ خدا کی نصرت اور قوت سے صہیونیوں کو ہم اس جرم میں پشیمان کر دیں گے, یعنی یقیناً پشیمان ہونا پڑے گا ان کو, اور ان کے جو ہے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا ان کو ایسی سزا ملے گی کہ جس کا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. بہرحال جی علی بات صاحب
نے یہ واضح طور پر فرمائی کہ ہمارے جو بہادر جوان ہیں وہ اس کا بدلہ ضرور لیں گے, اور
بالکل
صہیونیوں کو اپنے اس کیے کی سزا ملے گی, اور صہیونیوں کو ان کے جرم پر پچھتانے پر ہمارے جوان
مجبور کر دیں گے. بالکل جی ہاں, جیسے کہ میں اپنے ناظرین کی خدمت میں ایک مختصراً عرض کرتا چلوں کہ کل جو گزشتہ رات جو ہوا, ظاہر ہے کہ ہمارے خیال میں تو ظاہر ہے کہ یہ جو عوامی استقامت ہے غزہ کے اندر, اس سے بوکھلائے ہوئے صہیونی بھیڑیے جو ہیں انہوں نے یہ ایک انتہائی بزدلانہ اقدام کیا. عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے, جس علاقے کے اندر اول تو سفارتی مراکز کو نشانہ بنانا, سفارت خانوں کو نشانہ بنانا, یہ عالمی کنونشنز اور تمام عالمی ضابطوں اور قوانین کی خلاف ورزی ہے.
عزیز صاحب کی بات یہ ہے کہ صہیونی حکومت کے سلسلے میں عالمی قوانین اور عالمی کنونشن کی بات کرنا یعنی مذاق جیسا لگتا ہے.
جو کچھ ہو رہا ہے کون سا عالمی قوانین,
بالکل
اس کا وجود ہی اس بات پر ہے کہ وہ اس کو کسی کی بات نہیں ماننی ہے, کسی اصول کی پاسداری نہیں کرنی, کسی ضابطے کی پاسداری نہیں کرنی, تو ظاہر اس کے لیے اس طرح کا جملہ استعمال کرنا ظاہر ہے
نہیں. یہ صرف تاکید ہے اس بات کے اوپر کہ آصف صہیونی حکومت کی جو بنیاد ہے وہ بنیادی عالمی قوانین اور ضابطوں کی خلاف ورزی پر رکھی گئی ہے, اور اس کے جو دنیا بھر کے ممالک جو بھی اس صہیونی حکومت کی حمایت کر رہے ہیں جن میں سر فہرست امریکہ ہے, یہ سب کے سب دراصل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں. یہ سب بھی نہ صرف کہ اس کے جرم میں برابر کے شریک ہیں بلکہ وہ عالمی قوانین اور ضابطوں کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں.
بالکل سارے قوانین کے مخالف.
بہرحال وہ کونسلیٹ آفس میں جو ہے وہ انہوں نے جو بمبارٹمنٹ کی تھی اس میں وہاں پر متعین جو ایران کے فوجی مشیر ہیں جو دہشت گردی خلاف جنگ میں شامی حکومت کو مشاورت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو مقدس مقامات ہیں ان کی حفاظت کے اوپر مامور ہیں اور اس کو ٹیکل کرتے ہیں, وہ جو ہیں ان میں سے پانچ افراد شہید ہوئے ہیں, جن میں سے سرکردہ نام جو تھا جنرل زاہدی صاحب کا تھا, اور زین محمد رضا زاہدی بہرحال ایران کے ایک مایناز جرنلوں میں سے ایک ہیں کہ جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو ہے
اہم کردار ادا کیا,
مظاہرہ کیا ہے. بہرحال اس کے علاوہ اس معاملے پر جو ہے وہ عالمی سطح پر رد عمل کا سلسلہ جاری ہے, اور اقوام متحدہ نے بھی اس پر رد عمل ظاہر کیا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے جو ترجمان ہیں اسٹیفن دوجاریک, انہوں نے اس پر کڑی نکتہ چینی کی ہے اور ہم کہا ہے کہ ہم کو اس پر گہری تشویش ہے کہ ایسا اقدام جو ہے وہ شام میں کیا گیا, اور اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارتی مرکز یا سفارت خانے سے منسلک جو کونسلر افیئر آفس تھا اس کو نشانہ بنایا گیا. اسٹیفن دوجاریک نے کہا کہ ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہمارے پاس ایسی اطلاعات آتی رہی ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت شام میں مختلف مقامات کو جو ہے وہ نشانہ بناتی رہی ہے. بہرحال وہ اس سے زیادہ کچھ اور کر بھی نہیں سکتے تھے, انہوں نے
یہ
انہوں نے صرف ایک بیان کیا تک تھا. ایسا روس کا اس پر جو ہے شدید رد عمل سامنے آیا. روس کی وزارت خارجہ نے نہ صرف یہ کہ دمشق میں ایران کے سفارتی مرکز پر حملے کی مذمت کی اور شدید الفاظ میں, بلکہ یہ کہا کہ یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے, اور یہ سلسلہ انہوں نے اسرائیل کو واضح طور پر متنبع کیا کہ یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے.
اور چین کا بھی کافی سخت
جی چین کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے, جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا. چین نے بھی کہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اس کو یعنی یہ جو حملہ کیا گیا ہے یہ جو سفارتی تحفظات ہیں عالمی سطح پر قوانین کے اندر باقی اس کی خلاف ورزی ہے سری, اور اس کو جو ہے وہ توڑنے کی کوشش کی گئی ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ اگر یہ صورتحال اس طرح سے رہی ہے اور جیسا کہ اطلاعات آئی ہیں تو علاقے کی صورتحال یقیناً جو ہے مزید آشفتہ ہو سکتی ہے, اور ہم اس کے سختی کے ساتھ مخالف ہیں. ادھر پاکستان کی جانب سے بھی شدید اس پر رد عمل آیا. پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا نے اس پر شدید رد عمل ظاہر کیا. انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہم اس اقدام کی جو ہے مذمت کرتے ہیں اسرائیل کے, اور یہ جو ہے وہ خطے میں بڑی کشیدگی پھیلانے کا سبب بنے گا یہ اقدام اسرائیل کا, اور اس کی انہوں نے شدید الفاظ میں
روس اور ایران کی طرح سے انہوں نے بھی سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ سے مطالبہ
کیا ہے کہ
اس طرح کے اقدامات کو
روکنے کی کوشش کی جائے. کہا انہوں نے کہا کہ یہ نہ صرف انہوں نے تو غیر مسئولانہ غیر ذمہ دارانہ قرار دیا اس اقدام کو. بہرحال کہ غیر ذمہ دارانہ خود اسرائیل ہی ایک ریاست ہی جیسا کہ ہم پہلے
اور علاقائی ممالک کا کیا رہا رد عمل
دیکھیں. علاقائی ممالک میں اس پر جو ہے وہ رد عمل آیا ہے. عراق سعودی عرب کی جانب سے رد عمل آیا ہے, قطر کی جانب سے اس پہ شدید رد عمل
کی طرف سے آیا,
جی ہاں اردن کی طرف سے آیا, عمان میں اس پر کویت کا رد عمل ہے. یعنی تقریباً دنیا کے تمام ممالک نے امریکہ کو چھوڑ کر تقریباً تمام ممالک نے جو ہے اس پر شدید رد عمل ظاہر کیا. امریکہ نے اس سے پہلو تہی کیے اور اس نے کہا یہ جان بچانے کی کوشش کی کہ صاحب ہم ہمارے پاس پوری انفارمیشن نہیں آئی ہے. جب تک پوری انفارمیشن نہیں آئی ہے اس وقت تک جو ہے اس پر کوئی رد عمل ظاہر,
یعنی امریکہ اتنا جو ہے پچھڑا ہوا ہے
بالکل. دیکھیں امریکہ غزہ کی جنگ نے امریکہ اور صہیونی حکومت کو عالمی سطح پر بہرحال جو ہے لگا دیا, حتیٰ کہ سلامتی کونسل کے اندر جو ہے وہ بالکل جو ہے تنہا ہو چکا.
جو خبریں سب سے پہلے امریکہ کو پہنچی تھیں یہاں پر سب سے آخر میں پہنچ رہی ہیں, اتنا پچھڑا ہوا میرا خیال ہے.
نہیں ایران اوران یا اس طرح کے ممالک کے بارے میں تو 10 سال اور 20 سال بعد تک کی خبریں پہلے ہی پہنچ جاتی ہیں کہ اندازہ کہ صاحب اتنے برس میں مثلا ایٹم بم بن جائے گا, بنا لیں گے اتنے اس میں یہ ہو جائے گا اور اتنے.
یہاں ایک واقعہ ہو چکا ہے اس کے بارے میں
بتائیں. بہرحال انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے مواصلاتی نظام وغیرہ بہتر ہوگا اور اطلاع جو ہے جلدی ملے گی. صدر نے ایران نے انہوں نے بھی پیغام خاص طور سے دیا ہے اور وہ جو جواب کی بات ہے اور سزا کی بات ہے وہ بھی
انہوں نے دہرائی ہے.
انہوں نے بھی دہرائی ہے کہ دو اہم باتیں ان کے پیغام میں ہیں. ایک تو یہ کہ کہا ہے کہ دیکھیں صہیونیوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ اس جرم کے باوجود جو ان کا مقصد ہے وہ اسے حاصل نہیں کر پائیں گے. ظاہر بات یہ بہت بڑے پیمانے پہ کہا جا رہا ہے نا کہ جو ناکامی جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ غزہ کی ناکامی کا ہی یہ ایک نتیجہ جو بوکھلاہٹ ہے اس کے نتیجے
اور دوسرے یہ کہ ایران کے حکومت اور عوام کو شام کی جو حکومت ہے اس کی حمایت, اسی طرح غزہ اور فلسطین کی اصل حمایت جو ہے اس سے روکنے کی ایک کوشش کے لیے دباؤ ڈالنے کی ایک ناکام کوشش ہے.
ہاں بالکل ظاہر بات ہے یہ اس کی. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے البتہ کہ کسی طرح سے ایران کو گھسیٹنا چاہ رہا ہے وہ
جنگ میں
تاکہ پھر امریکہ وغیرہ سے زیادہ کھل کر اس کو مدد حاصل ہو. اور یہ جو
مغربی ملکوں کے جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کا بھی یہ تجزیہ ہے کہ یہ گویا اسرائیل ٹیسٹ کر رہا ہے. شاید مغربی ممالک بھول گئے کہ ایران کو 12 ٹیسٹ کیا جا چکا ہے اور 12 اس کو اب آزمائی کو آزمانا. بہرحال خطا ہے, 8 سالہ جنگ مسلط کی گئی تھی, سب ایک تھے
اور آزمائی رہے انقلاب کے
مسلسل آزما رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں تو خیر ان کی
اب سارے تجزیے کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ پوری صورتحال کا جو ذمہ دار ہے وہ امریکہ
اس میں شک نہیں.
اور یہی وجہ ہے کہ ایران نے سخت رد عمل جو ظاہر کیا اس میں سے ایک رد عمل جو ہے وہ
وزیر خارجہ عامر عبداللہیان صاحب نے کہا ہے کہ امریکہ کو واضح اور اہم پیغام جو ارسال کر دیا گیا. اور سوئٹزرلینڈ کے سفیر کو وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا تھا. اور سوئٹزرلینڈ اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ جو سوئٹزرلینڈ کا سفارت خانہ ہے
وہ
یہ ایران میں امریکی مفادات کا محافظ ہے. تو ظاہر ہے کہ امریکہ کے ہر کالی کرتوتوں کو بیچاروں کو بھگتنا پڑتا ہے سوئٹزرلینڈ سفیر کو, اور اس کو ان کو طلب کیا جاتا ہے. تو ان کو طلب کر کے باقاعدہ واقعے پر احتجاج کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس صورتحال کے ذمہ دار امریکہ بھی ہے اور امریکہ کو اس سلسلے میں ایک اہم پیغام. اب ظاہر ہے کہ وہ اہم پیغام تو
ظاہر ہے کہ وہ
سپاہی صاحب ہی بتا سکتے ہیں, لیکن جو جملہ ہے اور جو لب و لہجہ ہے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ پیغام بہت ہی سنجیدہ ہے
اور ٹھوس پیغام
دیا گیا ایران کی طرف سے.
پیغام کیا ہے یہ ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے.
کوئی اطلاع تو نہیں ہے لیکن یہ کہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ صرف اور صرف جو پیغام جو دیا گیا ہے وہ اسرائیل کے تناظر میں دیا گیا ہے کہ اگر تم نے اپنے اس ناجائز اولاد کو نہیں تو حالات سنگین ہو سکتے ہیں.
سوشل میڈیا پہ اس طرح کے البتہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے,
لیکن بہرحال یہ پیغام
کہا گیا ہے کہ یہ بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ ایران نے ایسا پیغام بھیجا ہے سوشل میڈیا والا بتا جسے کوئی باخبر یا کوئی موثق ذریعے نہیں ہے کہ اگر ایران نے کوئی جواب دیا کچھ دیا تو امریکہ اس سے دور رہے اور یا تو پھر اس پہ لگام لگائے
بالکل
اس کی گارنٹی.
اچھا دوسرے اس اسلامی تعاون تنظیم کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کے ساتھ ٹیلی فون پر وزیر خارجہ نے اس واقعے کی فوراً
عظیم صاحب میں باہر نکلنے سے پہلے خود ایران کی پارلیمنٹ کا جو بیان آیا ہے وہ بڑا سخت آیا ہے اور ایران کے ممبران پارلیمنٹ نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ پوری قوم کا مطالبہ ہے کہ اس واقعے کا سخت جو ہے وہ انتخاب لیا جائے اور بدلہ لیا جائے, اور امیر عبداللہ یان صاحب کے ساتھ ساتھ جو پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں انہوں نے بھی اس کا سخت نوٹس لیا.
اچھا, اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل سے جو بات چیت ہوئی ہے اس میں بھی اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر جو ہے وہ او آئی سی کے فوری اور مناسب رد عمل کا مطالبہ کیا ہے.
ایران کے وزیر خارجہ نے بہت اچھی بات ہے, لیکن کیا کریں گے, وہ جو ان کا وجود کا مقصد ہے مسجد الاقصا, یعنی او آئی سی کا جو
فلسفہ وجودی ہے وہ مسجد الاقصا,
وہ مسجد الاقصا اور ظاہر بات ہے فلسطین اس کے بعد, تو اس میں وہ کیا کر لیا انہوں نے جو اس میں,
لیکن بہرحال اس طرح کے بیانات ہے جو
مطالبہ ضروری ہے,
مطالبہ جو ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے, ایک تو ڈاکومنٹیشن کے لیے ضروری ہوتا ہے عالمی سطح پر, اور دوسری چیز یہ کہ بہرحال یہ مہمیز کرنے
دنیا کو اور ان کو بھی یاد دلائے کہ بھائی
آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں اس حوالے سے. ادھر ایران نے بہرحال اس معاملے پر سلامتی کونسل کا اجلاس جو بلانے کا مطالبہ کیا ہے,
جو نائب مستقل مندوب ہیں زہرا ارشادی صاحبہ, انہوں نے فوراً خط لکھا سلامتی کونسل کے چیئرمین اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو, اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس سلسلے میں سلامتی کونسل کا فوری اجلاس بلایا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ روس نے بھی مطالبہ کیا, خط لکھا, اور نتیجے میں کہ آج منگل ہے تو ظاہر ہے کہ
مقامی وقت
کے مطابق وہاں جو ہے اجلاس ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں اسرائیل کے باپ امریکہ کا کیا رول ہوتا ہے, اور جس نے مسلسل غزہ میں قتل عام کے سلسلے میں جب بھی کوئی قرارداد ہوئی تو اس کو ویٹو کیا ہے, آخری قرارداد میں تو ظاہر ہے کہ وہ نیوٹرل رہا, لیکن اب جو یہ جارحیت ہوئی ہے ایران کے سفارت خانے کے کونسلر شعبے پر, اس سلسلے میں جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں امریکہ کا کیا رول ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت تک امریکہ کو انفارمیشن پہنچ چکی ہوتی ہے.
جی جی, تو وہی اجلاس جو ہے ظاہر سی بات ہے مقامی,
میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے کہ روس نے اس پر فوری طور پر ایکشن لیا, جیسے کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ آج ہی سلامتی کونسل کا اجلاس جو ہے وہ روس کی درخواست پر طلب کر لیا گیا, تو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن بارہ روس اور چین کے رد عمل کو دیکھتے ہوئے
مذمت تو کم سے کم
کی جانی چاہیے,
عملاً تو کوئی ایسا بہت زیادہ امید تو نہیں ہے,
وہ عملاً اقدام جو ہے وہ امریکہ کی منافقت کی وجہ سے شاید نہ ہو پائے,
کردار رہا ہے بہرحال, اور امریکہ کی اور بھی دوسرے جو ہیں.
اچھا, اس کے اوپر جو علاقائی سطح کی جو ہماری جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے بھی شدید رد عمل,
ظاہر ہے کہ حماس کا, حزب اللہ کا, خود تحریک جہاد فلسطین کا, اور عوامی محل پر آزادی فلسطین جو ہے اس کا, عراق کی جو تنظیم ہے اس کا, انصار اللہ کا, سب کا جو ہے وہ
حماس کی جانب سے جو بیان سامنے آیا اس کی,
حماس نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ اس طرح کا جو حملہ ہے وہ اپنی شکست پر پردہ ڈالنے کے لیے کیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے, اور اسرائیل جو ہے وہ غزہ میں اور فلسطینیوں کا قتل عام اگرچہ کر رہا ہے, نسل کشی کری, لیکن اپنے اہداف کے حصول میں وہ ناکام رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی شکست پر پردہ ڈالنے کے لیے ہے, اور ہمارا جو تعاون ہے اور ایران کا جو ہم سے تعاون ہے وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کے حملوں سے اس میں کوئی کمزوری نہیں آئے گی, کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا, اس طرح کے بیانات ہیں وہ سخت الفاظ میں. اور پھر حماس نے, حماس تو وہ تنظیم ہے جو 180 دن سے مسلسل سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ غزہ میں جو قتل عام ہو رہا ہے اس کو روکا جائے, بند کرا جائے, اور اس سلسلے میں بھی ایک بار پھر حماس نے جو ہے وہ اقوام متحدہ کی طرف دیکھا ہے.
اچھا, جہاد اسلامی کا بھی بیان سامنے آیا اس حوالے سے,
اسی سے ملتا جلتا بیان ہو, سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ اسرائیل کی بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ بوکھلاہٹ میں وہ اس قسم کے اقدامات انجام دے رہا ہے, لیکن اس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا.
قمر, حزب اللہ کی جانب سے جو رد عمل سامنے آیا ہے,
حزب اللہ نے بھی ظاہر سے بات ہے اپنے ایک بیان جاری کر کے اور اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی, اور ایک اہم بات یہ کہی ہے کہ جو شہید ہوئے ہیں یہ یقین رکھا جائے کہ ان کا خون
رائے
گا نہیں جائے گا, اور عزم جو اس جنگ میں جو مجاہد ہیں ان کے عزم میں اور اضافہ ہوگا اس حملے سے اور ان کے خون, اور ظاہر اس بات ہے بہت ہی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یقیناً جو مزاحمتی محاذ ہے اس کا عزم ہے وہ اس سے بہت زیادہ بڑھے گا, تو یہ اس کا
حزب اللہ کا بھی بیان
ہے, اور یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ اس میں جواب ضرور دیا جائے گا, یعنی یہ بغیر
جواب کے نہیں رہے گا, انشاءاللہ کہ اس کا جواب ضرور ملے گا غاصب صہیونی حکومت کو. یمن کی جانب سے بھی اس کی شدید مذمت کی گئی ہے, اور یمن کا جو رد عمل آیا ہے محمد عبدالباسط صاحب جو ہیں ان کا, انہوں نے خاص طور پر جو ہے کہا ہے کہ اس معاملے میں ہم جو ہیں وہ غاصب صہیونی حکومت کے استقدام کی نہ صرف ایک مذمت کرتے ہیں بلکہ
مشترکہ ہی رائے تقریباً
تمام جو
مزاحمتی
بلاک ہے اس نے اپنا رد عمل اس پر دے دیا. بہرحال اچھا, ایران میں اس پر جو ہے خاصا رد عمل جو ہے سامنے عوامی سطح پر, سرکاری سطح پر تو کچھ اور بھی نہیں کی گئی تھی, لیکن ہم نے دیکھا کہ جیسے اس واقعے کی اطلاع آئی گزشتہ رات ایران کے عوام مختلف شہروں کی سڑکوں پر آ گئے, حتیٰ تہران اور دیگر شہروں میں تو بڑے بڑے مظاہرے تھے, اور لوگوں نے اس پر جو ہے شدید احتجاج کیا. خود مقدس مقامات میں جو لوگ زیارت میں مصروف تھے جب ان کو اس بات کی واقعی کی اطلاع ملی.
جی
اس میں معاملہ یہ ہے عظیم صاحب کہ یہ جو مغربی طاقتیں ہیں ان کو ایرانی عوام کے سلسلے میں اندازوں کی غلطی ہمیشہ رہی ہے اور وہ ہمیشہ کوشش کرتے رہے کہ ایران کی حکومت اور عوام کے درمیان فاصلہ پیدا کرتے ہیں تو نہیں کرنے کی کوشش. لیکن اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو دنیا ایک بار پھر دیکھتی ہے اپنی آنکھوں سے کہ ایران کے عوام کس طرح سے اپنے اسلامی جمہوری نظام اور اسلامی انقلاب اور اس کی اقدار اور خود اپنی سرزمین اپنے وطن کے کتنے وفادار ہیں. اور ایک بار پھر ایرانی عوام نے کلات خود جوش طریقے سے سڑکوں پر نکل کر انہوں نے ظاہر ہے کہ اس واقعے کی مذمت کی اور اپنے دفاع کا جو ہے وہ اعلان کیا.
بہرحال خود امام رضا علیہ السلام کے حرم مطہر میں جو ہے وہ بہت بڑا اجتماع تھا اور وہاں پر جو ہے امریکہ مردہ باد کے نعروں سے فضا گونجی اور یہ اس کی فوٹیج ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں.
تہران میں بھی بڑا مظاہرہ ہوا.
جی تہران کا تو فلسطین اسکوائر کا ہمارے ساتھیوں نے اس کی ویڈیو پلے کی کہ جہاں امریکی پرچم
دکھا رہے تھے
اس کی ویڈیو فلم تھی. اس کے علاوہ قم المقدسہ میں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے روضہ اطہر میں جو لوگ زیارت اور عبادات میں مصروف تھے جب ان کو بھی اس بات کی اطلاع ملی تو وہ بھی جو ہے وہ صحن میں آئے اور انہوں نے جو ہے وہاں پر اس پر خلاف احتجاج بھی کیا. امریکہ مرد آباد اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے اور اس پر خاصا جو ہے غم غصے کا اظہار کیا. ایران کے مختلف شہروں میں تبریز جناب آپ
مسلسل خبریں آ رہی ہیں
اصفہان سبھی شہروں میں تقریباً لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نکلے اور انہوں نے فوری طور پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا. اس سے اس بات کا اندازہ لگا جیسے کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ دنیا کے جو یہ پروپیگنڈا مغربی میڈیا کرتا ہے کہ ایران کے عوام نظام اور حکومت یا مثلا مجاہدین اور سپاہ پاسداران کے اندر جو ہے کوئی جو ہے وہ فاصلے ہیں وہ اس کے وہ صاف ظاہر ہو گیا کہ اس سے فاصلے نہیں ہیں. عوام خود جوش طریقے سے اپنے نظام اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. یہاں پر ایک مختصر بریک لیں گے اس کے بعد پھر گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے. پروگرام نیوز ڈیسک میں ایک بار پھر آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آج ظاہر ہے کہ غزہ کی صورتحال کا ذکر کریں گے. غزہ پر صہیونی حکومت کی جارحیت کا 179واں دن ہے یعنی تقریباً 180 دن ہو جائیں گے کل اور یہ ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری ہے. آج کی تازہ اطلاعات جو ہیں وہ علی عباس آپ کچھ اپ ڈیٹ کریں گے اس بارے میں.
اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ آج صرف جو حملے ہوئے ہیں آج ابھی تک کے اس میں 70 فلسطینی اب تک شہید ہو چکے ہیں جن میں بین الاقوامی جو این جی اوز ہیں ان کے کارکنوں کو بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نہیں چھوڑا گیا ان کو بھی نشانہ بنایا گیا اور یہ اتفاق سے مختلف ہے. یورپی ممالک کے تھے پولینڈ کے تھے وغیرہ وغیرہ تو یہ ظاہر ہے کہ ان کا کام تھا جو بھوکے بچے ہیں ان کو غذا پہنچانا. تو آپ اسی سے صہیونی حکومت کی صفاقیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ خود تو محاصرے میں فلسطینی بچوں کو لیے ہوئے ہیں ان کو بھوکا رکھ رہے ہیں جو ان کو کھانا پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے
اس کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں
ان کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس پر جو ہے وہ آسٹریلیا نے غاصب صہیونی حکومت کے عملدار کو جو سفارتی عملدار ہے اس کو طلب کیا اس پر شدید احتجاج کیا ہے. ظاہر ہے کہ جو لوگ مارے گئے
تو
یہ یورپی
باشندے تھے آسٹریلیا سے ان کا تعلق تھا. این جی او جو ہے
وہ بھی کئی ممالک سے تھا
اس میں کئی ملکوں کے تھے پولینڈ کے تھے آسٹریلیا کے وغیرہ وغیرہ کے
کینیڈا کے
تو یہ صورتحال ہے. اور جس طریقے سے دیر البلا اور خاص طور پر جو اشفا اسپتال اور اس کے اطراف کے گھروں کو جس طریقے سے نظر آتش کیا گیا ہے اور تصویروں میں باقاعدہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ جھلسی ہوئی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور ان کو اٹھانے والا اور ان کو دفن کرنے والا کوئی نہیں ہے. انتہائی جو ہے وہ صفاقیت کا مظاہرہ ہو رہا ہے. یہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور دن دہاڑے ہو رہا ہے اور ظلم بربریت کا جو ننگا ناچ جو وہاں پہ کھیلا جا رہا ہے غاصب صہیونی حکومت کی طرف سے ظاہر ہے کہ سب کچھ امریکہ کی سرپرستی میں ہو رہا ہے اور امریکہ کے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں چونکہ اس نے خود عراق اور افغانستان میں یہی سب کچھ کیا.
جی قمر وہ جو این جی او جس کا ہاں
جی جس کا ذکر کیا ورلڈ سینٹرل کچن ہے یہ جو پوری دنیا میں کام کرتا ہے غیر سرکاری ادارہ ہے یہ اور بہرحال
بھوک سے متاثرہ علاقوں میں کام کرتے ہیں
اور ظاہر بات ہے اس وقت غزہ سے بڑا بھوک سے متاثر کون سا علاقہ ہے تو وہاں یہ لوگ
میرے خیال اس کی ویڈیو بھی ہمارے ساتھی اگر دیکھیں یہ کچھ جو کارکن اس میں زخمی ہوئے ہیں اور کچھ کارکن جو شہید بھی ہوئے ہیں اس کے اندر.
ہاں ہاں بالکل بہت سارے ملکوں کے ہیں. 7 امدادی کارکن تھے ان کی گاڑی پوری تباہ کر دیا گاڑی کو ہی نشانہ بنایا ورلڈ سینٹرل کچن جو ہے کہا جاتا ہے. دیکھیں یہ اس کی تصویر آپ دیکھ لیں کہ کیا حالت ہوگی گاڑی کی. تو کوئی زندہ نہیں بچا, ڈرائیور جو فلسطینی تھا, باقی تو سب غیر ملکی تھے, لیکن ڈرائیور فلسطینی شہری اور وہ بھی شہید ہو گیا. تو یہاں اس میں برطانیہ کے تھے, آسٹریلیا کے تھے, پولینڈ کے, کینیڈا, خود امریکہ کے تھے, یہ امداد دی کارکن تھے. بہرحال بہت سارے جو ممالک ہیں انہوں نے اس پہ رد عمل ظاہر کیا ہے, سفیر کو بلایا ہے آسٹریلیا نے.
بہرحال جیسے کہ ہم پہلے بھی اپنے پروگراموں میں ذکر کرتے رہے کہ کوئی ایسا عالمی قانون اور ضابطہ نہیں بچا ہے کہ جس کی غاصب شاہی حکومت نے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شہید ہو چکے ہیں, یہ اس سے پہلے کی ان کی ویڈیو ہے. اور یہ
کتنے اس سے جو ہے بےچارے بھوکوں کو کھانا پہنچانے کی خوشی اور اس کا بیان کر رہے ہیں اس طرح سے, لیکن بہرحال یہ
بھوکوں کو کھانا کھلانے کی سزا دی ہے غاصب شاہی نے,
چونکہ فلسطین کس سے تعلق رکھتے تھے نا وہ.
جی جی علی عباس صاحب, یہ بتائیے کہ وہاں جو غرب اردن سے جو اطلاعات آ رہی ہیں شمال مغربی بیت المقدس کے علاقوں سے,
دیکھیے یہ دونوں علاقے ظاہر ہے کہ چونکہ غزہ پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے, اتنی بربریت ہو رہی ہے, اتنے بڑے پیمانے پر بہیمانہ طریقے سے لوگوں کے قتل عام ہو رہا ہے, کہ جو کچھ غرب اردن یا مشرقی بیت المقدس میں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہ سامنے نہیں آ پا رہے ہیں. لیکن جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ غرب اردن میں بھی بڑے پیمانے پر, چاہے وہ نابلس ہو, تلکرم ہو, اکثر و بیشتر آج ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نابلس میں جو ہے غاصب شاہی حکومت نے حملہ کیا ہے, زد و کوب کیا ہے, گھروں کو مسمار کیا ہے, بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا ہے. خود مشرقی بیت المقدس میں جو قلندیہ کیمپ ہے وہاں پر, اس کیمپ پر بھی جو ہے غاصب شاہی حکومت کے فوجوں نے حملہ کیا, بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے. اور گرفتار کر کے نہ کہاں لے گئے, یہ اس کا بھی کسی کو,
ہزاروں کی تعداد ہے جب سے غزہ پر جارحیت کا آغاز ہوا ہے.
وہی میں نے عرض کیا کہ چونکہ غزہ کی خبریں اتنی حاوی ہیں کہ اس علاقے میں جو کچھ ستم ڈھائے جا رہے ہیں
وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں,
جو ہے سامنے نہیں آ رہے ہیں. لیکن بڑے پیمانے پر سینکڑوں کی تعداد میں اب تک جو ہے غرب اردن میں لوگ شہید کیے جا چکے ہیں, مشرق بیت المقدس میں بڑی تعداد میں لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے, شہید کیا گیا ہے. تو یہ صرف
ادھر نابلس سے بھی اطلاعات ہیں کہ وہاں بھی جو ہے غاصب شاہی فوجیوں نے جو ہے وہ کچھ
حملہ کیا, وہاں فلسطینیوں سے ان کی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں اور وہاں پہ حملہ بھی کیا ہے, گھروں کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نشانہ بنایا گیا ہے, اور جو ہے وہ چار دیواری کا بھی خیال نہیں رکھا. اگر یہ ساری چیزیں تو صحیح حکومت کے لیے کوئی بات ہی نہیں,
ملکوں کی سرحد کچھ نہیں ہے تو گھروں کا کون سی بات ہے اس کے لیے.
بہرحال یہ ساری صورتحال. ایک اور اطلاع میرے پاس آئی ہے کہ غاصب شاہی حکومت نے ایک شمالی بیت المقدس کا ایک علاقہ ہے کفر عقاب, وہاں پر بھی جو ہے وہ فلسطینیوں کے اوپر جو ہے حملے کیے ہیں, وہاں جھڑپیں بھی ہوئی ہیں.
جی جی وہاں جھڑپیں بھی ہوئی ہیں اور
مظاہرے کے گولے,
ہاں جی آنسو گیس کے گولے, اور پھر
اچھا وہاں صحافی جو کوریج کے لیے موجود تھے ان پر جو ہے فوری بم جو ہے وہ استعمال کیے غاصب شاہی فوج نے. میرا خیال ہے کہ یہ ساری صورتحال ہے غزہ کے حوالے سے, اور اس پر ہم مزید اپڈیٹ آپ کو کرتے رہیں گے اپنے پروگراموں میں. ہمارے ساتھ رہیے گا, یہاں پر ایک مختصر بریک لیتے ہیں. پروگرام نیوز ڈیسک میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب مشرق وسطی اور مغربی ایشیا کی صورتحال سے رخ کریں گے, ایک بار پاکستان اور ہندوستان کا, اور پہلے پاکستان کا ذکر کریں گے جہاں سینٹ کے کچھ حلقوں کے حوالے سے
30 نشستوں
پر انتخابات ہوئے ہیں. سندھ میں 12 نشستوں میں سے 10 پر جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے, ایک نشست جو ہے وہ ایم کیو ایم نے وہاں سے جیتی ہے, اور ایک آزاد امیدوار میں کامیاب رہے ہیں. پنجاب کی تقریباً تمام 5 کی 5 نشستوں پر جن پر انتخاب ہوا ہے وہ مسلم لیگ نون نے جیت لی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایک اہم جو اطلاع, اسلام آباد کی 2 نشستیں تھیں ٹیکنوکریٹس کی, اور اس میں جو ہے وہ اسحاق دار صاحب کامیاب ہوئے ہیں, اور راجہ انصر محمود صاحب جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں. اس کے علاوہ
اسحاق دار صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا
کہ وہ
کامیاب ہوں گے.
جی ہاں. اچھا, قومی اسمبلی کی جنرل نشست پر جو ہے رانا محمود الحسن صاحب جو ہیں وہ سینٹ کے رکن منتخب ہوئے ہیں. لیکن جو اہم معاملہ ہے اس میں وہ خیبر پختونخوا کا ہے, کہ خیبر پختونخوا میں الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ انتخابات ملتوی کر دیے سینٹ کے, اور انتخاب نہیں ہو سکا وہاں پر. وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ مخصوص نشستوں کا جو معاملہ
جو
تھا
ممبران تھے ان سے حلف نہیں لیا گیا اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں درخواست اپوزیشن جو وہاں پر اپوزیشن
وہاں کی جو اپوزیشن ہے یعنی مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی
جو اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی کہ انتخابات ملتوی کیے جائیں اس لیے کہ مخصوص نشستوں پر جو منتخب لوگ ہوئے ہیں ان سے جو
خیبر پختونخوا والوں نے ان کو یعنی وہاں کی جو اسمبلی دائرے کے اختیار میں ہے ان کے انہوں نے ان کو حلف نہیں لیا
وہاں کی جو اسپیکر ہیں صوبہ اسمبلی کے انہوں نے حلف نہیں لیا اور جب تک ظاہر کہ بقول ان کے کہ جب تک ان لوگوں کو حلف نہیں دلوایا جاتا تو الیکشن جو ہے وہ وہاں کے اپوزیشن کے بقول بے معنی رہتا ہے.
بہرحال جو لیکن اس پر پختونخوا کے جو وزیر اعلی ہیں علی امین گنڈاپور انہوں نے اس پر سخت احتجاج کیا ہے اور انہوں نے کہا ہم اس پر مزید احتجاج بھی کریں گے اور کیونکہ مخصوص نشستوں پر جو ارکان کی جو تعیناتی بقول ان کے وہ غیر قانونی ہے اور لہذا اس کو جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا ہم ان کو حلف نہیں اٹھا دیں گے اور اس پر ہم احتجاج کریں گے.
اچھا دیکھنا ہے کہ معاملہ عدالت میں لے جانے کی لوگ بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی عدالت کا کیا فیصلہ
آتا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اچھا پارلیمنٹ کے باہر جو ہے وہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں اس وقت بیرسٹر گوہر خان انہوں نے بھی صحافیوں سے گفتگو کی اور انہوں نے بھی اس پر احتجاج کیا. انہوں نے کہا کہ یہ کام بہرحال نہیں ہونا چاہیے تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس حوالے سے الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ درخواست باضابطہ طور پر جمع کرائی ہے اور اس پر جو ہے ہم کارروائی کا مطالبہ بھی کرتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اپوزیشن کی 17 سیٹیں ہیں خیبر پختونخوا میں اور وہ 30 سیٹیں مانگ رہی ہیں. انہوں نے الزام لگایا. بہرحال یہ دیکھتے ہیں کہ اب عدالت اس معاملے میں کیا فیصلہ کرتی ہے.
بہرحال جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ یا خود پی ٹی آئی والوں نے اس پر شدید احتجاج کیا اور پھر کہا کہ ایک بار آئین کی اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. اچھا سمجھنے والی بات یہ ہے عظیم صاحب کہ وہاں سب کچھ تیاری ہو چکی تھی, عملہ بھی آ چکا تھا, الیکشن کمیشن کے جو افسران تھے وہ بھی آ چکے تھے, مکمل تیاری ہو گئی تھی. لیکن اچانک اپوزیشن کی ایک درخواست ہوئی اور انتخابات ملتوی ہو گئے تو ظاہر ہے کہ ایک سوالیہ
نشان دوبارہ لگتا ہے. اچھا ایک اور اطلاع یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی تعیناتی کا جو نوٹیفیکیشن ہے قومی اسمبلی میں وہ باضابطہ طور پر جاری کر دیا گیا. ملاقات کی عمر ایوب صاحب نے جو پی ٹی آئی کی جانب سے اس پوزیشن کے لیے امیدوار تھے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب سے ان کے چیمبر میں, اور انہوں نے یہ دعویٰ پیش کیا کہ ظاہر ہے کہ کیونکہ کوئی بھی جو ہے وہ کسی اور جماعت کی جانب سے یہ دعویٰ دائر نہیں کیا گیا, نہ کسی نے نامینیشن جمع کرایا ہے پارلیمنٹ کے اندر, لہٰذا آپ جو ہے نوٹیفیکیشن جو ہے جاری کیا جائے. بہرحال جو اسمبلی سیکرٹریٹ سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اس میں اس بات کی سراہنا.
لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آزاد الیکٹڈ جو ممبران ہیں
ان کی جانب
طرف سے کسی پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ
بہرحال وہ اختلاف کے لیڈر نہیں ہیں, لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ سنی اتحاد کونسل کا پلیٹ فارم وہ یوز کر رہے ہیں ان کی جانب سے, چونکہ انہوں نے ملاقات کی ہے کچھ اس میں حامد رضا صاحب بھی موجود تھے اس ملاقات کے اندر. بہرحال اس طرح سے ہم یہ دیکھیں تو ایک قومی اسمبلی میں ایک بڑا جو مرحلہ تھا سیاسی عمل وہ مکمل ہو گیا ہے اور اب جب پارلیمنٹ کی کارروائی شروع ہوگی تو اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے اپوزیشن اور حکومت جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کوآپریشن کرتے ہیں. یا
البتہ ایک بار پھر مسلم لیگ نون کی طرف سے بیان آیا ہے کہ اگر ملک کو آگے لے جانے کے لیے پی ٹی آئی ساتھ آئے تو ہم اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار ہیں, یہ بھی بڑی بات ہے.
لیکن جو ڈفرینسز سامنے آ رہے ہیں جس طرح کے اختلافات سامنے آ رہے ہیں مثلا بنیادی طور پر جیسے خیبر پختونخوا کی آج کے انتخابات کا ہی معاملہ لے لیں, دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ بدزن ہیں اس معاملے پر, یا سندھ اسمبلی کے اندر کے بعض معاملات کے اوپر جو اختلافات ان جماعتوں کے درمیان پائے جاتے ہیں, تو اس کو دیکھتے ہوئے تو لگتا ہے کہ آئندہ جو اسمبلی کا جو اجلاس ہے یا اسمبلی کی جو سیشن ہے پورا وہ چیلنجوں سے بھرپور ہوگا.
وہ تو آزاد امیدواروں نے جو حمایت یافتہ ہیں پی ٹی آئی کو انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم چلنے نہیں دیں گے, اور ظاہر کی صورتحال جو ہے کافی نازک ہوگی آئندہ دنوں میں جب قومی اسمبلی کا باضابطہ اجلاس ہوگا.
اچھا ادھر ایک اور خبر پاکستان سے یہ کہ پاکستان کے وزیر دفاع کا بیان ایک سامنے آیا ہے, انہوں نے امریکہ کو ہڑکایا ہے پاکستان ایران گیس پائپ لائن معاملے میں جو امریکی مداخلت ہے اس کے بارے میں. خواجہ آصف صاحب کا بیان یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پڑوسی ملک ہے ایران ہمارا, اور اس سے گیس حاصل کرنا اور سستے داموں جو ہمیں مل سکتی ہے ہمارا حق ہے, اور امریکہ جو ہے اس میں رکاوٹ جو ہے وہ ڈالتا ہے لیکن متبادل بھی امریکہ کوئی نہیں دیتا. تو ظاہر ہے کہ امریکہ تو کبھی کسی کو کوئی متبادل نہیں دیتا, اور نہ ہی اس سے توقع رکھنا چاہیے کہ امریکہ اس کا متبادل دے سکتا ہے. امریکہ سات سمندر پار واقع ایک ملک ہے, پڑوس میں آپ کے جو ہے وہ جو ذخیرہ ہے منبع ہے جو کارآمد بھی ہے اور موجود بھی ہے جس نے آپ کے لیے پروائیڈ بھی کر دی ہے گیس لائن
پوری سہولت
تک پہنچا دی ہے
وہاں,
اور اس کی ضمانت بھی موجود ہے.
بالکل.
تو پھر اس میں جو ہے امریکہ سے گلہ شکوہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ
پیسے کے پاس لے جا کے رکھ دیا جسے کہیں.
بڑھ لے کے خواجہ آصف صاحب کا یہ بیان جو ہے اپنی جگہ پر بہت اہم ہے.
اس طرح کے بیانات یقیناً
اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں. امریکہ نے جب مداخلت پسندانہ بیان دیا تھا ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے بارے میں, تو اس وقت بھی پاکستانی عہدیداروں نے بیان دیا تھا. اب دیکھنا یہ کہ پاکستانی عہدیدار کتنے اپنے بیان میں جو ہے وہ سنجیدہ
عملی طور پر جی
خیال یہ کہ اس کی توقع کی جا رہی ہے
کیونکہ اس بار تھوڑا مسلسل آ رہا ہے.
جو صورتحال ہے, جو سچویشن ہے پاکستان کے اندر سیاسی, وہ بہت حد تک جو ہے تبدیل ہوئی ہے, اور پاکستان کے جو سیاسی قائدین ہیں جو سنجیدہ سوچ رکھتے ہیں وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان
انہوں نے مثالیں بھی دی ہیں بعض ملکوں کی, جب وہ یہ کر سکتے ہیں ایران کے ساتھ تو ہم کیوں نہیں کر سکتے.
بہرحال اب ہندوستان میں ظاہر بات ہے الیکشن کا زمانہ ہے, تو پھر بہت سارے معاملات ہیں, اور اس کے علاوہ جو کیجریوال صاحب کا مسئلہ ہے جو جیل کے اندر ہے وہ تو کافی گرم ہے آج کل, اور اس حوالے سے ظاہر بات ہے بی جے پی پر بہت ہی زیادہ الزامات ہمیشہ ہی لگائے گئے. آپریشن لوٹس کے نام سے جو ہے مختلف صوبوں میں اس پر الزام لگایا جاتا رہا ہے, اور اب
جو تازہ الزام سامنے آیا ہے
اب جو ہے یہ عام آدمی پارٹی کے ایک سینئر رہنما ہے اور فی الحال سب سے زیادہ سرگرم جو باہر ہیں
اس کی, یعنی کیجریوال صاحب کے بعد, یعنی ہم کہہ سکتے ہیں
اور دو چار اور بھی ہیں نا ان کے جتنے, البتہ سنجے سنگھ کو
آج ایک اچھی خبر ہے,
ایک اچھی خبر یہ ہے کہ وہ عام آدمی پارٹی کے بہت ہی اہم اور سینئر رہنما سنجے سنگھ ان کو 6 مہینے کے بعد ضمانت مل گئی ہے. اور ضمانت
یہ جو انہوں نے جو آج پریس کانفرنس میں جو
الزام لگایا وہ اہم ہے. انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور ابھی میرے خیال سے انہی کے آواز میں سن لیں تو زیادہ بہتر ہے.
بہت شکریہ قمر عباس آپ کا, یہ باسا آپ کا بھی شکریہ, اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. اجازت دیجئے, خدا حافظ. Thank you.
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։